السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا ہفتہ وار طویل دورانیہ کا شو آپ کی دنیا پیش خدمت ہے. آپ کی میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور ایڈیٹر ہیں یاسمین جمیل. پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہے. حسب معمول ہم آغاز کریں گے آج کی 6 سرخیوں سے. پہلے پاکستان. مکہ مکرمہ میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اعلامیے میں او آئی سی رکن ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ ایسے ملکوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے جنہوں نے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کیے ہیں. اس سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم عمران خان نے کی. تفصیلات اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں سنیے گا.
شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ، ایک اہلکار ہلاک. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر انتخابات میں 297 امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں افطار پارٹیوں کے انعقاد کی دیرینہ روایت جاری. فرقہ وارانہ و سماجی ہم آہنگی کے قیام میں ایسی پارٹیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ماہرین کی رائے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور عالمی خبروں میں، امریکی ریاست ورجینیا میں ایک سرکاری عمارت میں ایک شخص کی فائرنگ سے 12 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے جرمنی کے پہلے دورے میں جمعے کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے برلن میں ملاقات کی، اور ایران اور چین کے موضوعات سر فہرست رہے. اور آئیے اب طویل دورانیہ کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو اپنے رپورٹروں کی رپورٹیں تو ہم سنوائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تجزیہ کاروں کے تبصرے اور تجزیے بھی سنیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ سے. جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی خبروں کی 6 سرخیوں میں بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے اعلامیے میں او آئی سی رکن ملکوں میں پر زور دیا گیا ہے کہ ایسے ممالک کا بائیکاٹ کر دیا جائے جنہوں نے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کر لیے ہیں. اس سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم عمران خان نے کی، اور افغان صدر سمیت کئی مسلم رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ دنیا کو اسلامو فوبیا سے نکلنا ہوگا، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ او آئی سی کی ناکامی معلوم ہوتی ہے کہ ہم دیگر ممالک پر یہ واضح نہیں کر سکے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان، بوسنیا، مصر کے صدور اور سعودی ولی عہد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی کیں، جس میں مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق افغان صدر اشرف غنی سے ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ افغان امن اور مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا. عمران خان نے پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کو دہرایا، اور کہا کہ افغانستان میں امن سے خطے کا امن جڑا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے افغانوں کی سربراہی میں افغانستان کے سیاسی حل کے لیے تسلیم شدہ امن عمل کو ناگزیر قرار دیا، اور اس کے لیے پاکستان کی جانب سے پختہ حمایت کو دہرایا. او آئی سی نے امریکہ اور گھوٹے والا کی جانب سے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کرنے اور اسے اسرائیلی دارالخلافہ تسلیم کرنے کی مذمت کی ہے، اور رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ ان ممالک کا بائیکاٹ کیا جائے جنہوں نے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کیے ہیں. مسلم ممالک کی نمائندہ تنظیم کے سربراہی اجلاس کے اعلامیہ میں امریکہ کی جانب سے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری تسلیم کرنے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے. ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق کانفرنس سے استقبالیہ خطاب کرتے ہوئے سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے ایران کو ہدف تنقید بنایا، اور خبردار کیا کہ خلیج کے خطے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے توانائی کی عالمی ترسیل کو متاثر کر سکتے ہیں. سعودی بادشاہ کی جانب سے اب تک یہ سخت ترین بیان ہے، جو کہ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کے قریب 4 آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تیل پائپ لائن پر مبینہ ڈرون حملوں کے تناظر میں دیا گیا ہے. ایران، جو کہ ان حملوں میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے، ریاض کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہرین او آئی سی کے اعلامیے میں ایران سعودیہ کشیدگی کا ذکر نہ آنے کو امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے مثبت پیش رفت گردانتے ہیں۔ سابق سفارتکار ظفر ہلالی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالخلافہ تسلیم کیے جانے پر مسلم ممالک کی جانب سے مشترکہ بیان آنا خوش آئند ہے۔
کہ عمہ میں اگر آپ ہیں اور عمہ میں رہ کے آپ عمائی کے ملک کو کریٹیسائز کریں وہ بات نہیں بنتی ہے، دیٹ ڈز ناٹ میک ٹو اسٹرینتھن دی عمہ۔ تو میرے خیال میں یہ شاید ان کا حالانکہ لوگوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یہ مقصد تھا، میں نے بھی سوال ہے یہ مقصد واقع تھا، یہ ضرور ہے کہ فلسطین پہ اکٹھے ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔
سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امبیسڈر ریٹائر علی سرور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ او آئی سی اعلامیہ پاکستان کی پالیسی کا عکاس ہے، کیونکہ پاکستان رکن ممالک کے باہمی اختلافات کی بجائے مسلم دنیا کے مجموعی مسائل پر بات چیت چاہتا ہے۔
پاکستان حیثیت سے ممبر ملک یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایران کے متعلق ان کے او آئی سی کی ڈیکلوریشن میں کوئی بات کہی جائے، کیونکہ ایک ملک کے متعلق اس طرح کوئی ڈیکلوریشن میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسرے پاکستان دو مسلمان ملکوں میں اگر کشیدگی ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔
خیال رہے کہ 2019 او آئی سی کے قیام کی 50ویں سالگرہ کا برس بھی ہے۔ او آئی سی اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی کثیر الملکی تنظیم ہے، جس میں ایک چوتھائی سے زیادہ آبادی کے نمائندے شامل ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار، ممتاز تجزیہ کار محسن ظہیر اور احمد مبارک۔ ہمارے ان پروگراموں میں آپ اکثر ان سے بات سنتے ہیں، ان کے تجزیے سنتے ہیں۔ پروگرام میں آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ پہلا میرا سوال محسن صاحب سے۔ محسن صاحب، او آئی سی کی میٹنگ ہوئی، اس اجلاس میں رہنماؤں کی طرف سے دیے جانے والے بیانات کی اہمیت کیا ہے، اور دنیا کو جو پیغامات دیے گئے ہیں وہ کتنا طاقتور سمجھتے ہیں، جبکہ عام طور پر اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلم ملکوں کی یہ تنظیم جس کو ہم او آئی سی کہتے ہیں یہ اس طرح مؤثر نہیں کردار ادا کر رہی جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔
دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں، ایک پیغام کیا تھا اور او آئی سی کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ تو پیغام جو انہوں نے دیا، جو مسلم امہ میں فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا برننگ ایشو ہے اور ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اس پر ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا اور اس پر ایک اتفاق ہمیں نظر آیا۔ اور جہاں تک اب یہ بات آتی ہے کہ او آئی سی کی حیثیت کیا ہے، تو او آئی سی کی حیثیت کیا، ہمیں پتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ ایک تو او آئی سی نے اپنی بیان بازی کے سے آگے جا کر اپنی حیثیت کو انسرٹ کرنے کے حوالے سے کبھی کوئی اتنا قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا۔ لہٰذا جب وہ کردار ادا نہیں کرتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز پر موقف اختیار کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو یروشلم میں دارالحکومت تین ممالک نے منتقل کیے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تو وہ ممالک کون سے ہیں؟ ایک امریکہ ہے اور دوسرا گواتیمالا ہے۔ تو یہ دو ممالک ہیں۔ اب یہ بائیکاٹ کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں یہ ڈیکلریشن میں جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان موجود ہے، ایک ہول موجود ہے۔ تو دیکھیں، آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ اس پر کیا کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہ لوگ مسلم امہ میں ایک یہ بات ان کے لیے کسی حد تک اطمینان بخش ضرور ہوگی کہ کم از کم انہوں نے کھل کر ایک بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی جو ممالک ہیں ان کے جو ایک تو تنظیم کا معاملہ ہے کہ وہ کس حد تک مؤثر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ تھا اس نشست میں جو ان کے آپس کے معاملات جو ہیں، باہمی جو ان کی رکاوٹیں ہیں، باہمی جو ان کے اختلافات ہیں، ان کو دور کیا جائے اور ان میں پیش رفت ہوئی جائے، اور یہ دنیا کے میں امن و امان کے حوالے سے جو بیشتر صورتحال ہیں وہ انہی ممالک میں آپ کو پتہ موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قابل ذکر جو چیز ہے وہ مجھے بظاہر وہ سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، کم از کم بیٹھے ہیں، بات چیت کی ہے، اور یہ سلسلہ اگر جاری رہے اور سنجیدہ پیش رفت ہو تو پھر کچھ آنے والے دنوں میں اس پر کچھ تھوڑی سی امید پیدا ہو سکتی ہے. ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ قطر کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات تھے سعودی عرب کے, جو کہ ابھی بھی ہیں, ان کے وزیر اعظم نے اس میں شرکت کی. لیکن دوسری جانب جو ترکی اور وہ شامل نہیں ہوا. ایران نے اس اعلامیے کو مسترد کر دیا ہے, اور جو لیکن اچھی بات یہ جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں اس کا قرارداد میں ذکر نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ اگر سنجیدگی کا قیادت مظاہرہ کرتی ہے تو کوئی اچھی امید پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ نشستن گفتن اور برخواستن والی بات ہے, اور جو ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں.
احمد مبارک صاحب, یہ فرمائے گا کہ مسلمان ملکوں کی اس نمائندہ تنظیم او آئی سی کے اس اجلاس کے موقع پر سیاسی جد و جہد کو دہشت گردی کا لیبل نہ دینے کی بات پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے کی گئی بڑے مضبوط لفظوں کے ساتھ, ایک ایسے وقت میں جب اسلام و فوبیا کی بہت بات کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے کئی واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں, اس پیغام کی اہمیت کو کیسے بیان کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ یہ جو او آئی سی میں اس کی ساری سمٹ کے دوران جو سب سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے گلوبلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نیریٹو ہے اسلاموفوبیا کے متعلق, وہ تو صاف ظاہر ہے, کیونکہ عوام ہوتے ہیں ہر ایسے ملکوں میں جو مغرب میں ہیں, جیسے ابھی نیوزی لینڈ کا واقعہ تھا یا اس سے پہلے پیرس کا واقعہ تھا, تو اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ میسج اس طرح نہیں پہنچتا کہ ظاہر ہے کہ یہ مذہب صرف مذہب ہے اور اس کا ظاہر ہے دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گرد ایک مائکروسکوپک مائنورٹی ہوا کرتا ہے جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی عمدہ بات تھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ او آئی سی کا اس طرح فعال ہونا جو کہ نظر نہیں آتا. سب سے جو بات جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ او آئی سی کا یہ ہے کہ ہر 3 برس کے بعد اس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے, اور اس کے بعد فائلز میں دب جاتی ہے بات, اس کو عملی طور پہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھ پاتے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جو 51 ممالک ہیں جتنے بھی, وہ چونکہ ایک پیج پر نہیں ہے اپنے سیاسی جو وابستگیاں ہیں اس وجہ سے, اور معاشی وابستگیاں, تو اس وجہ سے بھی وہ ایک فیصلہ نہیں ہو پاتا. لیکن اسلامو فوبیا کا جو ابھی آپ نے یہ جو سوال کیا ہے, میں اگر اسی پر رہوں اور اسی کی جواب دوں اور زیادہ نہ اپنے جواب کو پھیلاؤں
جی,
تو یہ پہلی مرتبہ خوشی کی بات ہے کہ یہ اس طرح او آئی سی نے اس کو پہلی دفعہ اس کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے, اور اس پر, اور وہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے کہا, جس کی اور بھی ایک یہ اس لیے اہمیت ہے کہ اس وقت خود پاکستان برسر پیکار ہے اندرونی طور پر بھی اور باہر بھی اپنے امیج کو بچانے کے لیے. تو لیکن اسلامو فوبیا جو ہے اس کو یہ دونوں ساتھ ساتھ عمل ہے. مجھے صرف یہ کہنے دیجئے کہ جو جتنی بھی کوششیں اسلامو فوبیا کے متعلق مثبت انداز میں آگے کی جائیں گی, منفی صورتحال میں یعنی دریا کے اس طرف کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا رہے گا جو اس کی ان کوششوں کو سیبوٹاج کرے گا. چنانچہ باٹم لائن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل پر, ان چیزوں پر بہت ضروری ہے کہ ان کو ایڈریس کرنا جہاں سے وہ واقعات پھوٹتے ہیں, یا وہ جس کا واقعات کا منبع ہے جہاں سے بھی وہ ہو سکتے ہیں, ان کو کسی طرح بند کرنے کی کوشش کی جائے.
اچھا, دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ ایران سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے, جس کے باعث سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ملکوں کی سالمیت کو خطرات لاحق ہیں. عرب ملکوں کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ ایران کے دہشت گردانہ عزائم کی وجہ سے پورا خطہ عدم تحفظ کا شکار ہے, جس سے نمٹنے کے لیے خلیجی اور عرب ملکوں کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. محسن صاحب, عرب ملک اور خلیجی ریاستیں سعودی شاہ کے اس بیان کے تناظر میں ایران کے خلاف کس نوعیت کی مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور اس سلسلے میں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ حالانکہ جیسا کہ بات ہوئی, اعلامیہ میں اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی بات نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کو الگ کیا گیا.
لیکن یہ جو سعودی عرب کے بادشاہ نے بات کی اس پر عراق کے جو صدر تھے ان کی جانب سے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ قرارداد جو منظور کی گئی اس کو ایران نے مسترد کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ اس میں ایران اور سعودی عرب کے معاملات کا ذکر نہیں تھا لیکن کیونکہ اس پر سعودی عرب کی جانب سے بڑے زور کے ساتھ ایران کے کردار پر ایک تنقید کی گئی تھی اور اس پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی, اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی. عرب ممالک اور جو خلیج ممالک کی تنظیم ہے اور جو او آئی سی ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپس میں ان کے ایک گروپ ہیں, پرو سعودی عرب کہہ رہے ہیں یا کچھ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں, کہ وہ جو ایک کشیدگی ہے ایک خلیج جو ہے وہ اس میں موجود ہے. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنا اثر و رسوخ یوز کرتا ہے اور خطے کے جو ممالک ہیں وہ وہی کریں گے جو سعودی عرب کرے گا. دوسری جانب ایران جو ہے وہ اپنا ایک معاملات جو ہے وہ کردار تو ادا کر رہا ہے, لیکن جو سعودی عرب کی جانب سے جیسے پچھلے دنوں میں تیل بردار جہازوں پر حملے ہوئے, اسی طرح جو ڈرون حملے ہوئے, پھر ایران کی پشت پناہی کے معاملات ہیں, دوسرے جو اعتراضات ہیں سعودی عرب کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کی جانب سے نہ تو براہ راست ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سالس یا ایسے فریقین موجود ہیں معاہد اتنے باثر جو ان دونوں ملکوں کو سمجھائیں اپنے طور پر کہ آپ یہ معاملات کو اس طریقے سے حل کریں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دونوں کے درمیان ایک خلیج موجود ہے وہ خلیج نہ صرف برقرار رہے بلکہ آج آپ دیکھیں او آئی سی کے اجلاس کے بعد بھی ہمیں کچھ جو آنے والے دنوں کی تصویر ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی تصویر نظر نہیں آتی, اس لحاظ سے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اتحاد, کوئی فہم و تفہیم یا کوئی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پیش رفت ہوگی. تو یہی جو میرا پوائنٹ ہے کہ جو یہ او آئی سی کا اجلاس جو ہے اس میں باتیں ہوئی ہیں, اچھی باتیں ہوئی ہیں اور کچھ حد تک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا وہ بھی اچھا ہے, لیکن ضروری یہ ہے کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے, اپنے اندرون خانہ معاملات کو ان آرڈر کرنے کے لیے وہ زیادہ توجہ دے اور وہ جو توجہ ہے وہ پریکٹیکل مینرز میں ہونی چاہیے, بات چیت کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے پھر او آئی سی, جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے, تو وہ اپنا ایک اس کا ایک اچھا کردار نظر آئے گا. اس وقت تک وہ او آئی سی جو تنظیم تو ہے لیکن اس کا کردار جو ہے وہ ایسا کوئی آؤٹ پٹ اس کا ہمیں نظر نہیں آتا بدقسمتی سے, کسی بھی مسئلے پر آپ دیکھ لیں.
اچھا احمد مبارک صاحب سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب, ابھی جس کی طرف محسن صاحب نے بھی اشارہ کیا, عراق کی طرف سے ایران کے لیے عراق کے وزیر صدر جو ہیں برہم صالح, انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے لیے محتاط رویہ اپنایا جائے, یہ تجویز دی گئی. کیا اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ عراق اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے, یا پھر ایک دفعہ مشرق وسطی میں دو بلاک بڑے واضح طور پر بن سکتے ہیں جس میں کچھ مسلمان ملک ایک طرف ہوں اور کچھ دوسرے مسلمان ملک دوسری طرف ہوں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو آپ؟
بات یہ ہے کہ میں جب بھی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور بالکل ابھی کل کے گزرے ہوئے دن کی تاریخ کو, تو بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ انسانی رویے ہیں. مثلا کسی ملک کا صدر ہے یا اس کی کانگریس ہے یا اس کے وزراء ہیں, ان کے ذاتی موڈ اور رویے پر جو اگر ہوسٹائل ہے, اگریشن رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, تو اس پر جو معاملات ہیں وہ دنیا کے یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ ان کے طے ہوتے ہیں, یعنی ورلڈ آرڈر میں یا بین الاقوامی سیاست میں. اب
بیانیہ بہت اہمیت آج کل رکھتا ہے,
بحیرت کی بات ہے. اب دیکھیے, جو خشوگی کے قتل کے بعد پہلی دفعہ ترکی کے صدر وہاں آتے ہیں سعودی عرب میں, اگر یہ سعودی عرب یہ مل کے اپنے چند اور ممالک کے ساتھ کوشش کرتے کہ طیب اردوغان بھی ادھر آ جاتے یا ایران کو وہ ضرور مدعو کرتے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کے روسٹم پہ کھڑے ہو کے او آئی سی کے, آپ کسی بھی رکن ملک کے لیے خواہ کتنی ہی آپ کے کشیدہ تعلقات ہوں کسی نہج پہ, اس کو ایجنڈے میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہیے تا وقت کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کے دروازے میں داخل نہ ہو چکے ہوں. چنانچہ عراق کا اس وقت جو کہنا کہ محتاط رویے اپنایا جائے یہ بالکل درست بات ہے. محتاط رویے میں ہی ساری کہانی پوشیدہ ہے اور نہیں بھی پوشیدہ. پوشیدہ اس طرح ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہو اس وقت ایک مذاکرات ہی ایک اصل دروازہ ہے, یعنی ایران سے بات کرنی چاہیے. سعودی عرب کو اس وقت بے خوف ہو کے اپنی, یعنی وہ جو ایگوئسٹک ایک ہے اس سعودی عرب کی پرسنالٹی میں, وہ اس رویے کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایران سے بات, آخر قطر کو بھی بلانا پڑا نا. آخر قطر کو آپ نے, قطر چھوٹا ملک ہونے کے باوجود, اتنا بائیکاٹ کرنے کے باوجود آپ انکار نہیں کر سکتے کسی حیثیت سے. وہ زمانے نہیں ہیں کہ آپ بالکل بائیکاٹ کر کے ایک کو دربدر کر دیں اور بالکل اسے ختم کر دیں یا اس ملک کو کمزور کر دیں. اب ایسا نہیں ہے, اب دوسرے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. چنانچہ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ فوری طور پہ سعودی عرب کو خود بجائے بیک ڈور پالیسی کے, بجائے کسی اور ملک کے آنے کے, خود بڑھ کے پیش رفت کرنی چاہیے. اگر نہ ہو تو تب کسی ملک کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں, جیسے پاکستان نے خود بھی کئی دفعہ اس بات کی آفر کی ہے. چنانچہ ایران کے ساتھ یہ سارے خطے کی آگ اور یہ جتنی بھی اس وقت رفٹ اور ٹینشن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بہت کافی حد تک کم ہو سکتی ہے اگر وہ مذاکرات کا دروازہ کھول دیا جائے اور دوسرے فریق کو بھی سنا چاہے جو بظاہر آپ کو غلط لگتا ہے.
اچھا, ایک کوئک کامنٹ اس پہ لیتے ہیں محسن ظہیر صاحب سے بھی. محسن صاحب, کیا پاکستان ایران کے معاملے پر سعودی عرب کے تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک غیر جانبدارانہ موقف بنانے کی پوزیشن میں ہے؟
دیکھیں, پاکستان کا ایک کردار تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب کوشش کی کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے جو معاملات ہیں اس میں خود کو پارٹی کے طور پر ظاہر نہ کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کردار کوئی ادا کر سکتا ہے کہ نہیں, اس میں بھی میں پاکستان کو تھوڑا سا سراہوں گا اس کے کردار کو, کہ پاکستان میں ہمیں حکومتی سطح پر ایک ایسی انیشیٹو جو ہے وہ لینے کی ایک مختلف تاریخ میں مختلف انیشیٹو لیتے دکھائی دیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو لینا یا کوئی ایسی ضرورت کرنا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ بیٹھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے, جو کہ جس پر یہ ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن پاکستان کی ایک اپنی حیثیت ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اگرچہ اس کے دوستانہ تعلقات ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ انسرٹ نہیں کر سکتا اپنے کسی موقف کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلے ایک امید کی چھوٹی سی کرن ضرور ہو سکتی ہے. اور ایسے انیشیٹو جو ہے 57 ممالک کی تنظیمیں OIC جو ہے ان میں سے 1-2-4 بھی اگر کوئی ایسے کوششیں کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہیں پہ جا کر معاملات میں برف پگھلے اور جیسے احمد مبارک صاحب نے کہا کہ ایک پھر ایک آگے معاملات بڑھیں اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے سلسلے کا بھی آغاز کریں تو ایک بہت اچھا ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے 3 سال کے بعد مبارک صاحب نے کہا کہ یہ اجلاس ہوتا ہے اور اس کے دوران پھر یہ بالکل سلیپنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں, تو اس معاملے کو بھی تھوڑا سا ان کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے, دیکھیں یو این او کے بعد دوسری بڑی تنظیم تو ہم کہتے ہیں جی, لیکن یو این او کا ہر سال اجلاس ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا بھرپور اجلاس ہوتا ہے, کتنا کچھ ہوتا ہے, اگرچہ اس میں بھی ایک سوال یا نشان ہے اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, ان پر اگر ایڈریس کیا جائے تو ایک پیش رفت ضرور ہوگی.
اچھا, اب ہم اگلی رپورٹ سنتے ہیں پاکستان سے جو ہمیں پشاور سے موصول ہوئی ہے. پچھلے کئی برسوں سے دہشت گردی اور کشیدگی سے متاثرہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے میں ایک اہلکار ہلاک, جبکہ 26 مئی کو ہونے والی جھڑپ میں ایک اور زخمی نے زخموں کی تاب نہ لا کر ہسپتال میں دم توڑ دیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنتے ہیں, پھر تجزیہ کروائیں گے.
شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر نامعلوم حملہوروں نے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کر دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ہفتے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ شمالی وزیرستان کی تحصیل بویا کے ایک علاقے میں کیا گیا ہے. حملے میں 26 سالہ سپاہی عامل شاہ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے. فوج کی گاڑی پر حملے کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کیے گئے ہیں. تاہم بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے سیکورٹی سیکورٹی فورسز پر شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی حملوں میں ابھی تک 5 اہلکار ہلاک اور 31 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق اسی قسم کے ایک حملے میں سہولت کار کے گرفتاری سے شمالی وزیرستان کے علاقے خڑ کمر میں پچھلے 26 مئی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ فوجی عہدیداروں کے اس دعوے پر کہ شمالی وزیرستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، پشتون تحفظ تحریک کے رہنما عبداللہ ننگیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ فوج شمالی وزیرستان سے نکلے اور وہاں سے انتظامیہ کے حوالے کر دے، اتنے آپریشن کے بعد اگر وہاں پہ امن بحال ہو چکا ہے تو منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے فوج کو سول انتظامیہ کے حوالے، جہرات سول انتظامیہ کو حوالے کرنے کے لیے یہ پلان بنا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے۔
خڑ کمر میں سیکورٹی فورسز اور پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں کے مابین جھڑپ میں زخمی ہونے والا عبدالخالق زخموں کی تاب نہ لا کر ہفتے کے روز چل بسا۔ اس واقعے کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے دو مختلف جاری کردہ بیانات میں سیکورٹی فورسز کا ایک اہلکار جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے 8 کارکن ہلاک اور 5 سیکورٹی اہلکاروں سمیت لگ بھگ 30 افراد زخمی ہوئے تھے، مگر پشتون تحفظ تحریک کی چیئرمین منظور پشتین اور سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ بیرسٹر محمد علی سیف کے مذاکرات میں موجود ایک سیاسی کارکن کے مطابق 26 مئی کی جھڑپ میں 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 26 مئی کو پیش آنے والے واقعے کے خلاف پشتون تحفظ تحریک نے میران شاہ میں ایک احتجاجی دھرنا شروع کیا تھا، جو ایوان بالا کی خصوصی کمیٹی اور شمالی وزیرستان کے قبائلی جرگے کے مداخلت پر جمعرات کے روز سے عید الفطر تک ملتوی کر دیا گیا ہے، تاہم علاقے میں ابھی تک کشیدگی برقرار ہے۔ سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے رکن سینیٹر ستارہ ایاز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
حالات کو نارمل کرنا ہوگا، ہم بالکل بھی اس وقت اسٹیج پہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی اس قسم کا جھگڑا مول لیں، اندرونی جھگڑے فوج اور کیم کے درمیان جو چل رہے گئے اس کو سیاسی حل ہی ہو سکتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو آنا ہوگا آگے اور اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا ہوگا۔
ادھر شمالی وزیرستان کی تحصیل بویا کے علاقے دیگان میں ایک امام مسجد کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے مسجد سے باہر ایک غیر آباد علاقے میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور اب کرتے ہیں ہم بات محسن ظہیر صاحب سے اور احمد مبارک جو ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن صاحب، آپ کے خیال میں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافے کی وجہ پشتون تحفظ موومنٹ اور فوج کے درمیان گزشتہ دنوں ہونے والی کاروائی ہے، یا اس میں آپ مقامی آبادی کے اپنے تحفظات کو بھی دیکھتے ہیں، کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں، جو شمالی وزیرستان ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو دو باتیں آپ نے کی یہ بھی ایک فیکٹرز ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی وہ فیکٹرز ہیں، اور ان کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں ان میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں یا جو وہ پورے علاقے ہیں، پاکستان فوج کا یا سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہاں پر جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں یا جو عناصر ہیں وہ ایک انریسٹ کی صورتحال پیدا کرنے کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ISPR پاکستانی فوج کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پریس بریفنگ میں اس طرح کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ایسے ثبوت بھی موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہ معاملات جو ہیں وہاں پر اداروں کو تشویش ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات، آپ کے جو یہ رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں جن اس بات کی طرف اشارہ دیا وہ ہے سیاسی معاملات کے حال کی طرف۔ جو ہے اب دیکھیں، سیاسی معاملات کا جو حل ہے اس میں بھی ایک ہمیں کمی نظر آتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ایک طرف وہاں پر امن قائم کرنے کے حوالے سے، وہاں پر استحکام قائم کرنے کے حوالے سے، یہ جو فاٹا کے ایریاز ہیں ان کو کا ضم ہونے کے بعد ایک وہاں پر عوام کے جو معاملات ہیں ان کے تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک پیرلل کردار جو ہے وہ حکومت کا بھی ہونا چاہیے، اور وہ جو کردار ہے وہ ایک سیاسی کردار ہوتا ہے، وہ صرف انتظامی کردار نہیں ہوتا کہ وہاں پہ تعمیر و ترقی کے کام ہو، فلاح بہبود کے کام ہو، ایک سیاسی کردار بھی ہونا چاہیے۔ وہ جو سیاسی کردار ہے، میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کوئی ایک شخصیت کا نام لیں کہ وہ جو آپ کو نظر آتی ہو، جو ہمارا منظر نامہ ہے اس میں کوئی ایسی شخصیت یا شخصیات جو ہیں جو سیاسی کردار ادا کر رہے ہوں۔ ہمیں آوازیں تو سننے میں نظر آتی ہیں، آپ کی رپورٹ میں بھی ایک دو انہوں نے کورس دیے ہیں مختلف سیاسی قائدین کے جو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ سیاسی کردار ادا کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہے ان میں کچھ بڑے لوگ جو ہیں جو مدبر لوگ ہیں جن کا اس علاقے سے جو ایک تعلق بھی ہو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اسی بات ایک اور بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو خیبر پختونخوا ہے جو وزیرستان کے علاقے ہیں یا پشتو سپیکنگ جو ایریاز جو ہیں
جی.
کہ وہاں پر ایک جماعت تھی عوامی نیشنل پارٹی تھی نہیں بلکہ ہے
جی.
لیکن چونکہ پھر گزشتہ دو الیکشنز میں وہ انتخابی طور پر وائپ آؤٹ ہوگی اور ان کا ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہارنے کے بعد پھر وہ ایک چیخ چہاڑ نہیں کرتے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ شکست تسلیم کرتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھتے ہیں پھر اگلا الیکشن لڑتے ہیں بڑی جمہوری طریقے سے. وہ ایک نمائندہ تنظیم تھی وہ چونکہ وہ بھی چپ ہیں. تو اس سوال جو جہاں تک تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ ایک خاص ڈومین میں وہ رہتے ہیں اس سے باہر نہیں ہو جاتے. تعمیر و ترقی کی بات کریں گے تبدیلی کی بات کریں گے یہ صوبے میں یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جو سیاسی معاملات ہیں جو وہاں کے لوگوں کے مقامی معاملات ہیں جو
جی,
ایک
جی.
کردار اے این پی ادا کرتی تھی سیاسی طور پر وہ ایک خلا جو ہے اس کو بھی
پورا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مبارک صاحب بالکل ہمارا یہ سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو گیا. ایک کوئک کامنٹ کریے گا. اب آپ نے سنا کہ سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے رکن سینیٹر ستارہ ایاز نے جو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شمالی وزیرستان کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی سطح پر محاذرائی جاری ہے اور حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں اس میں ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی طور بھی اتفاق رائے سامنے آ سکے گا؟
اب دیکھیے یہ وقت بہت کم ہے لیکن اس کے تین دائرے ہیں. میں جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تین دائروں میں یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کے خلاف یعنی کچھ ایسے عوامل کام کر رہے ہیں جو سرحدوں سے ادھر آتے ہیں, مثلا ہم صاف طور پہ کہیں کہ اگر افغانستان اور ہندوستان نہیں چاہتے اسٹیبلٹی اور وہ اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس یہاں لے کے آ رہا ہے ایک دائرہ یہ ہے. دوسرا دائرہ یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ پشتون موومنٹ ہے چاہے کوئی بھی اور بھی موومنٹ ہے اور جو اس طرح وہ اپنے حقوق طلب کرتی ہے وہ علاقہ جیسے آپ نے علاقائی لوگوں کا مقامی لوگوں کا ابھی ذکر کیا اور تیسرا یہ کہ خود فوج. تینوں دائروں میں سوائے گفتگو کے اور سیاسی مذاکرات کی رستے کے اور سیاسی کردار ادا کرنے کے کوئی چارہ نہیں. ہر جگہ پہ بالآخر آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے چاہے وہ کتنی مضبوط اپوزیشن اور کتنے مضبوط دشمن کیوں نہ ہو. جیسے اگر امریکہ اور طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اگر اس طرح یہ اس صورتحال میں فوج کو خود انیشیٹو لینا پڑے گا. اگر فوج بھی ایک پارٹی کے طور پہ آ رہی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا بیان بھی آتا ہے تو ان کو بٹھا کے مقامی لوگوں کے پہلے سنا جائے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور اس میں حکومت کو فرنٹ لائن پہ ہونا پڑے گا. یعنی حکومت کو اس طرح خاموش رہنا جو ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا اور جس کی بنیاد پہ سینٹ میں یہ آواز اٹھی کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن کی طرف سے اپنا کردار ادا کریں گی تو ظاہر ہے کہ اس میں حکومت کے خلاف ایک بات ہوگی کیونکہ وہ اپوزیشن ہے. لہٰذا حکومت کو اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی ضرورت ہے اور فوج کے ساتھ ایک پیج پر کہ کس کے کیا حقوق ہیں اس کو دیے جائیں یا کوئی عوامل ایسے ہیں جو دراندازی کے مترادف ہیں تو ان سے کیسے معاملہ طے کیا جائے.
بہت بہت شکریہ احمد مبارک ہمارے ساتھ تھے. احمد آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں پروگرام میں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پروگرام میں باقی موضوعات پر بات کرنے کے لیے. افغانستان پاکستان اور امریکہ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر یہاں پر ورجینیا میں جو شوٹنگ کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں بھی اپنے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں آپ کی دنیا طویل دورانیہ کا. یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر حسین یاسا موجود ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر طیب محمود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت محسن ظہیر صاحب ہیں جو پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم ڈاکٹر حسین یاسا کو بھی اور ڈاکٹر طیب محمود کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسلامی سربراہ کانفرنس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان، بوسنیا، مصر کے صدور اور سعودی ولی عہد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی کیں، جس میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو افغان صدر سے ان کی ملاقات ہوئی، اس اعلامیہ کے مطابق جو کہ وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، صدر اشرف غنی سے ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ افغان امن اور مفاہمتی عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ عمران خان نے پر امن اور مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امن سے خطے کا امن جڑا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر یاسا، پہلے آپ سے سب سے پہلے بات کرتی ہوں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے، لیکن گزشتہ دنوں آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف اور افغانستان سے بھی ایک اعلیٰ وفد آیا محب صاحب کی سرکردگی میں، یہ جو اعلیٰ سطح کے اب رابطے ہو رہے ہیں اور شروع ہو گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت اثرات لے کر آئیں گے اور کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی خطے کے اندر؟ ڈاکٹر یاسا،
بدون شک کہ سربراہان مملکت کے درمیان اور مختلف انسٹیٹیوشنز کے درمیان جو رابطے ہیں اور آنا جانا ہے اور جو ڈائیلاگ ہے، وہ ایک بہت بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور اس مرحلے میں، اس فیز میں جب کہ افغان جو مصالحتی کوششیں وہ بھی اپنے اوج پر ہیں، اب ٹھیک ہے ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا لیکن پروسیس چل رہا ہے، تو اس مرحلے پہ دونوں لیڈروں کا وہ بھی ایک مقدس شہر میں ملنا اور پھر دونوں کا اس عزم کا اظہار کرنا کہ وہ جو ہیں کلچرلی، اکنامیکلی اور پولیٹیکلی جو روابط ہیں ان کو مزید استحکام بخشیں گے اور پیس پروسیس میں ایک دوسرے کے ممید و ہمکار ہوں گے، یہ بدون شک کہ یہ جو ہے ایک اچھا اقدام ہے۔
اچھا، افغان صدر کے ترجمان سمیم عارف نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مکہ میں ہوئی ملاقات آئندہ ماہ افغان صدر اشرف غنی کے اسلام آباد کے سرکاری دورے کا پیش منظر ہے۔ صدر غنی پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر طیب، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ماہ اس دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان افہام و تفہیم واقعتاً بہتر ہو سکے گا اور بد گمانیاں دور کر کے مثبت بنیادوں پر کام کرنے کی کوئی صورت نکل سکے گی؟
جی ہاں، یہ ایک خوشائند بات ہے، بات آگے چلے گی۔ ایک ملاقات سے تو اتنا جو الجھی ہوئی گتھی ہے افغانستان کی وہ سیٹل نہیں ہوگی، لیکن کم از کم جو سرد مہری آئی ہوئی تھی تعلقات میں، اس میں فرق پڑے گا، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو اس وقت سیٹلمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے افغانستان کے اندر۔ ایک دوحہ راؤنڈ چل رہے ہیں، موسکو کے راؤنڈ چل رہے ہیں، تو سوال اس میں بڑا یہی ہے کہ جو حکومت ہے کابل کی، اس کا کیا رول ہو، اور اس حوالے سے ایک طرف طالبان کے بہت تحفظات ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی غنی صاحب کی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف افغانستان کا خیال ہے کہ پاکستان طالبان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ غنی حکومت کو گفتگو، بات چیت میں شامل کریں۔ اب اس میں کتنی ترقی ہو سکتی ہے یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ میرا خیال نہیں کہ پاکستان کا اس قسم کا انفلوئنس یا کنٹرول طالبان پہ ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو پاکستان کوشش کر سکتا ہے، لیکن جو نتائج ہیں وہ زیادہ تر افغانستان کے اندر جو پاور بیلنس ہے اس سے ہی نکلیں گے، لیکن یہ ایک اچھا قدم ہے کہ صورتحال کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے، اور خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تو رہنے ہیں، ہم ہمسائے ہیں، جو بھی سیٹلمنٹ ہوگا اس کے نتائج دونوں ملکوں کو بھگتنے ہیں، تو ایک طرح سے یہ لائن آف کمیونیکیشن کا کھلنا اونچے لیول پہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی ایک ملاقات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنا شاید عقل مندی نہ ہو۔
اچھا محسن زہیر صاحب، پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق عمران خان اور اشرف غنی نے توانائی، سیکیورٹی، تجارت اور ثقافتی رابطوں میں بھی قریبی تعاون کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. خاص طور پر تجارتی رابطے بہت اہم ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کی سرحدوں کو جب بند کر دیا جاتا ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے پر بھی بخوبی آگے بڑھا جا سکے گا اور اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے گا کہ دونوں جانب سے جو تاجر برادری ہے یا لوگوں کے روزگار ہیں ان پر اثر انداز نہ ہو، صورتحال جیسی بھی ہو؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیکٹر ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب تجارتی معاملات فروغ پائیں گے تو دونوں ملکوں کے درمیان بہت سے جو معاملات ہیں ان پر یہ جو تجارتی معاملات جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے اور آہستہ آہستہ ان مسائل کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے. کیونکہ جب آپ کا ایک اقتصادی اور معاشی مفاد وہ بستا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر آپ کے رویوں میں ایک سخت گیر جو موقف ہوتا ہے اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور کچھ لو اور کچھ دو دے کے معاملات ہوتے ہیں. تو پاکستان اور افغانستان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی روابط کو فروغ دینے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ ان میں کوئی بہتری کا یہ سبب بنے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دونوں ملکوں میں جو عوام ہیں جنہوں نے 3 سے زائد دہائیوں سے مختلف دو جنگوں کے جو اثرات ہیں ان کا شکار ہوئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی ان کی معاشی ترقی جو ضروری ہے. تو ان عوام کی معاشی ترقی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک استحکام، ایک امن، پیار، بھائی چارے کی طرف بھی آئے گی. اور اس حوالے سے پاکستان کو اور افغانستان کو دونوں کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے، مکہ میں ملاقات ہوئی ہے، اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو افغانستان کے ان کی سربراہی میں وفد نے جو اسلام آباد کا دورہ کیا، پھر آئندہ ماہ اشرف غنی جو ہیں وہ اس دورے میں آ رہے ہیں، تو یہ سیکورٹی کے معاملات جو ہے نا یہ ان سے بھی باہر نکلنا چاہیے، ان سے جان چھڑانی چاہیے. اصل مسئلے سیکورٹی کے معاملات نہیں، اصل مسئلے ہیں ان دونوں ممالک کے جو غریب عوام ہیں ان کی تعمیر اور ترقی کے معاملات ہیں، فلاح و بہبود کے معاملات جو ہیں. پھر قومیں جو ہیں وہ ذہنی طور پر ایک صحت مند قومیں بھی ہوں گی، ان کے رجحانات بھی چینج ہوں گے، اور یہ جو ایک میس کریٹ ہوا وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوگا.
ڈاکٹر یاسر، طالبان کے سربراہ ہبت اللہ اخوانزادہ نے اپنے سالانہ پیغام میں کہا کہ طالبان اپنی پر امن پالیسی کے ساتھ امریکہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ افہام و تفہیم کی پالیسی اپنائے اور مذاکراتی عمل میں خلوص نیت سے کام کرے. آپ یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جس ابتدائی مفاہمتی سمجھوتے کی بات کی جا رہی ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکے گا آنے والے دنوں میں؟
دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا اس سارے پروسیس کا، ایسا لگتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ میں انٹرسٹیڈ ہے، باقی 2 میں نہیں ہے. وہ فرسٹ اور سیکنڈ یہی ہے کہ وہ جو ایجنڈا سیٹ ہوا تھا کہ امریکی فوجوں کا انخلاف افغانستان سے اور طالبان جو ہے وہ اپنے سارے روابط جو ہے وہ جو گروپس ریکگنائز ہیں ٹیررسٹ کے طور پر ان سے منقطع کر کے اور کسی بھی ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی کے لیے چیلنج نہیں ہوں گے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان 2 ایجنڈوں میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ دونوں طرف سے کسی نے بھی ابھی تک جو ہے کوئی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. لیکن باخبر ذرا یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی. اب جو ہے وہ مولوی ہیبت اللہ وہ کہتے ہیں، وہ ایک نصیحت کر رہے ہیں امریکہ کو، جبکہ دوسری طرف یہ جو حسن نیت کی جو فضا ہے، باہمی افہام و تفہیم کی فضا، اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ حد تک سیز فائر تو ہو، ایک موقع یا تھوڑی مدت کے لیے، کوتاہ مدت کے لیے ایک سیز فائر ہو. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر نہیں کریں گے، ہماری جنگ مقدس ہے اور رمضان کا مہینہ بھی مقدس ہے، ہم جاری رکھیں گے. اور انہوں نے جو ہے عید کے موقع پر بھی 2-3 دن کے لیے جو لوگوں کو لوگ چاہتے تھے کہ فیر اور بندوقوں کی آوازیں نہ سنیں، وہ ان کی امیدیں بھی رہ گئیں. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا ایجنڈا تھوڑا سا مختلف ہے مولوی ہیبت اللہ صاحب کا اور طالبان کا. وہ جو ہے صرف اور صرف ان کی کنسنٹریشن اس پہ کہ امریکی فوجیں افغانستان سے چلی جائیں. بس
اچھا ڈاکٹر طیب، افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ حتمی سمجھوتے میں نہ صرف فوجیوں کے انخلا کا ٹائم ٹیبل ہو بلکہ طالبان کی طرف سے سیز فائر اور افغان سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ انگیجمنٹ پر بھی اتفاق ہونا ضروری ہے. کتنا امکان دیکھتے ہیں ساری بات کا، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں طالبان کے انخلا ہو انخلا ہو، دوسری طرف نہیں آتے.
دوسری طرف تو وہ آئیں گے جی، لیکن یہ ہے کہ جب اس میں بہت زیادہ لچک جو ہے وہ کابل انتظامیہ کو بھی دکھانی پڑے گی، جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماسکو راؤنڈ میں جو طالبان نے چیدہ جو سیاسی رہنما ہیں اور سماجی رہنما ہیں افغانستان سے، ان کے ساتھ بات شروع کی ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ جو ماسکو راؤنڈ کا فارمولا ہے اس کو قطر راؤنڈ کے ساتھ کسی طرح ملا کے دیکھا جائے تو آگے بڑھنے کی صورت نکل سکتی ہے. طالبان نے اس وقت اتنا اپر ہینڈ ہے افغانستان میں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لچک دکھائیں سیز فائر کے معاملے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور کئی قسم کی ان کی باتیں ماننی پڑیں گی، اور اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ جو یہ عبوری حکومت کی شکل اختیار کرے یا کسی اور چیزہ جو مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں ان کا کوئی جرگہ بنے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر طالبان میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت کریں گے سیز فائر کی طرف تو نہیں. سیز فائر وہ تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ یہ وڈرال کا کے لیے کوئی فکس ٹائم ٹیبل نہیں دیا جاتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب کوئی پرو کو ہے کہ ان سے سیز فائر کی ڈیمانڈ جو ہے اس کے ساتھ نتھی کی جائے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ تو آپ ایک فکس ٹائم ٹیبل دیں، فکس ٹائم ٹیبل دیں گے تو شاید وہ آمادہ ہو جائیں سیز فائر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو کون میز پہ بیٹھے گا بات کرنے کے لیے، اگر غنی صاحب کی حکومت کا اصرار رہا کہ صرف وہ ریپرزینٹ کریں گے نان طالبان فورسز کو تو یہ تو طالبان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں یہ دو فکس ٹائم ٹیبل کا مسئلہ اور لچک غنی حکومت کی طرف سے کہ صرف وہ سب کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اس میں شاید پھر پیش رفت ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر یاسر، بالکل اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے اور بڑا کوئک جواب دیجئے گا کہ کیا امکانات دیکھتے ہیں کہ طالبان کے درمیان، افغان حکومت کے درمیان یا سول سوسائٹی کے درمیان واقعتاً کوئی انگیجمنٹ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، طالبان کی طرف سے صرف جو ایک جو بڑا سا اسٹرانگ موقف ہے وہ یہ کہ ہم حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، کسی بھی اسٹیٹ ادارے کے ساتھ ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ماسکو میں بھی جو خلیلی صاحب گئے تھے جو کہ پیس ہائی کونسل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ان سے بھی ملاقات نہیں کی، ان کو بھی مایوس ہو کر واپس آنا پڑا تھا. تو میرے خیال سے طالبان کو تھوڑا سا اور لچک دکھانے کی ضرورت ہے. جو حسن نیت کی جو فضا ہے وہ ابھی تک جس معنوں میں قائم ہونا چاہیے وہ ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جیسا ہمارے ساتھ تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود اور محسن ظہیر صاحب، دونوں سے بات کرتے ہیں. ہمارے یہ اس پہلے گھنٹے کے پروگرام کی اب آخری سیگمنٹ میں ہے، اور یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے جو امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امریکہ کی ریاست ورجینیا میں شہری سہولیات کی سرکاری عمارت میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق حملہ آور نے جمعے کو اپنے دفتر میں اچانک دیگر ملازموں پر اندھا دھند فائرنگ کی. جوابی فائرنگ میں حملہ آور مارا گیا. پولیس سربراہ جیمز سرورا کے مطابق حملہ آور شہر کی سرکاری تعمیرات کے محکمے کا ملازم بھی رہ چکا ہے، اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق 40 سالہ حملہ آور ڈی وائن کریڈوک کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا اور اس نے یہ اقدام بدلہ لینے کی غرض سے کیا ہے. تو جناب، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات اب میں ڈاکٹر محسن ظہیر صاحب سے پوچھتی ہوں. ظہیر صاحب، گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ میں ایسے واقعات میں بڑا نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟ یہ گنز کی آسانی سے دستیابی ہے یا پھر واقعی ایک جو اوور آل معاشرے کے اندر بے اطمینانی اور اختلاف رائے کی فضا پیدا ہوئی ہے؟ کس کو زیادہ ذمہ دار قرار دیں گے، کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
بڑی آسانی سے دستیابی جو ہے اس کو میں ذمہ دار قرار دوں گا. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس کو اس کے برش سے ہم امریکہ میں جو ماس شوٹنگ ہے بڑے پیمانے پر ایسی جو شوٹنگ کے واقعات جو ہوتے ہیں اس کی پوری پکچر کو اگر ہم پینٹ کریں تو یہ غلط بات نہ ہوگی. واقعات کیا ہے, تقریباً پچھلے تقریباً 30 دہائیوں میں 150 سے زائد یہ بڑے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, اور ان کے محرکات میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے جو جس ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے یا وہ کسی ہیجان کی کیفیت کا شکار ہے یا کوئی منفی رجحانات رکھتا ہے, جو اس کو کچھ بھی کہیں, انتہا پسند بھی آپ کہہ لیں, اس کو دہشت گرد بھی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, وہ اس کے ذہن میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس کو کسی انتہائی اقدام کی طرف جو ہے مائل کرتی ہے, اور جب وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے تو سب سے خطرناک جو چیز ہے اس وقت اس کے یہ ہوتی کہ اس کے پاس جو ہتھیار ہیں اور بالخصوص آٹومیٹک ہتھیار جو ہیں جس پہ آپ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں کر سکتے ہیں, وہ بڑے آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہتھیار اٹھاتا ہے اور ایک جائے وقوع پر جاتا ہے, اور وہ اپنا ہیجان اور وہ جو اپنا پاگل پن, انتہا پسندی جو اس کے ذہن میں ایک جو معاملات ہیں اس کو ایک بھرپور طریقے سے اظہار کرتا ہے, اور نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں معصوم شہری جو ہلاک ہوتے ہیں. بدقسمتی اس سے بھی بڑی یہ ہے کہ امریکہ میں اس معاملے پر ابھی تک جو دو موقف ہیں ان موقف کے حق میں جو فریقین ہیں وہ اپنے اپنے طور پر بڑے پاورفل دلائل دیتے ہیں کہ وہ ایک لابی کہتی ہے کہ گنز ہونی چاہیے اور وہ اس کے اپنے دلائل ہیں, دوسری لابی کہتی ہے کہ گنز نہیں ہونی چاہیے, ان کے اپنے دلائل ہیں, لیکن یہ دلائل سے آگے بڑھ کر ان معاملات کے تدارک کے لیے جو ہے وہ کوئی اقدام نہ تجویز کرتے ہیں نہ کوئی اقدام ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اٹھایا جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ایک نیا واقعہ جو ہے وہ جنم لے جاتا ہے. تو اس حوالے سے اب بلیو کریں کہ جب بھی یہ واقعہ ہوتا ہے اب لوگ جو ہے وہ سہمے ہوئے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں, اور پھر یہ میں نے سوچا یہ ورجینیا کا جو واقعہ ہے اس پر لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی پبلک مقام پر نہیں جانا چاہیے یا ایسے وقت پر جانا چاہیے جہاں جب کب سے کم جو ہے وہاں پر آپ کی جو ہے نا خطرے کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہوں. تو یہ جو گن کی اویلیبلٹی ہے
یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے,
کوئی معاملہ جو ہے وہ تدارک نہ ہو جی بات تو ہم یہ واقعات ہوتے رہیں گے بات کسی طریقے سے.
اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت احتشام نظامی صاحب. نظامی صاحب, چونکہ آپ کی طرف سے کوئی جواب موصول مجھے نہیں ہوا تھا اس لیے معاف کیجیے گا, کیونکہ ہم افغانستان کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. ہم ورجینیا کے اس واقعے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جس طرف بات بھی کی جا رہی تھی کہ معاشرے میں ایسی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے, بہت زیادہ دباؤ بڑھ گئے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
بہت بہت شکریہ مجھے آپ لینے کے لیے, اور میں تو یقیناً میں نے یہ آپ کے میسج کو صبح یہی سمجھا تھا کہ یہ انفارمیشن ہے میرے لیے اور مجھے تیار رہنا ہے. بہرحال چلیے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. جو میں نے آپ کا پورا پروگرام سنا ہے بہت اچھا اور بہت خوبصورت تجزیہ بھی ہے تجزیہ نگاروں کا, اور ورجینیا کے کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں محسن ظہیر صاحب سے کہ یہ جو ہے آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں ایک لہر ہے یہ اس قسم کی دہشت گردی کا. آپ امریکی اسکول میں فائرنگ جو ہوئے ہیں پچھلے دنوں اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کیلیفورنیا میں جو عبادت گاہ کے اندر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کو دیکھ لیجئے, نیوزی لینڈ میں یا سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے, اور امریکہ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی, ان جو دو واقعات میں نے ذکر کیا کیلیفورنیا کا اور اسکول میں فائرنگ کا, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, اور اس میں امریکہ میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک تو دہشت گردی سے جڑی نظر آتی ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ذاتی انتقام کا نتیجہ ہوتا ہے
جی.
اور اس میں یقیناً محسن ظہیر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس سلسلے میں جو گن کی جو پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کی ہے, اس میں ایک نئی ریفارمیشنز کی ضرورت ہے, اور اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے امریکہ کے سیاستدانوں کی اور دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان, تو اس کو طے کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جتنا زیادہ گن عام ہوگا اتنا زیادہ یہ چیزیں ان کو شہ ملے گی اور ان کو مدد ملے گی اپنے ذاتی انتقام کو کی آگ بجھانے کے لیے یا دہشت گردی کے سلسلے میں اقدامات کرنے کے لیے. تو گن کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے امریکہ کے حکام کو اور امریکہ کے سیاستدانوں کو, اور ایک ایسا ہی قانون بنانا چاہیے جس طرح انہوں نے عالمی دہشت گردی کو روکنے کے لیے امریکہ میں ایسے ایسے قوانین بنائے ہیں جس سے بہت فرق پڑا ہے, اور یہاں پہ جو سلسلہ تھا 9/11 کے بعد اس میں بہت کمی آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کی ضرورت ہے, اور اس میں تمام سیاستدانوں کو اور تمام اسٹیٹس کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب, آپ بتائیے گا, ابھی قانون کی بات کی آپ, یہ احتشام نظامی صاحب نے, قانونی نقطۂ نظر سے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کی طرف ابھی تک حکومت نے غور نہیں کیا؟
وہ جیسے پہلے بھی مہمانوں نے کہا ہے, جہاں تک گنز کی اویلیبلٹی, تو قانون تو اپنی جگہ پہ ہیں. جو قانون پہ کام ہونے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ گنز کی اویلیبلٹی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اور بجائے بات ہے کہ گنز کی اویلیبلٹی بہت بڑا محرک ہے, لیکن بہت دوسری کئی چیزیں ہیں جس کے کو بھی دیکھنا ہوگا. دو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ جو امریکہ میں اور جگہوں پہ بھی, لیکن امریکہ کی ابھی بات ہو رہی ہے, کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, خاص طور پہ جو سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ کیئر کا نظام ہے, اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. جو انشورنس, میڈیکل انشورنس سسٹمز ہیں, ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, بجائے ایسا ہونے کے پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملات جو ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور کوئی جب ایسے پریشر ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر معاشی وجوہات سے, سماجی وجوہات سے, فیملی وجوہات سے, تو کوئی اور جو عام نارمل راہیں ہونی چاہیے کہ جہاں میڈیکل لوگ اس کو اٹینڈ کر سکیں, تو وہ نہیں ہو. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ پچھلے چند سالوں سے امریکہ میں اور ممالک میں بھی ایک بڑی نفرت کی سیاست اور نفرت کی گفتگو دوسرے کی طرف, اس کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دم سے پھر پھٹ پڑنا کسی کا, وہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. تو صرف گن کی اویلیبلٹی پہ بات کرنا ضروری تو ہے, لیکن کافی نہیں. تو یہی میں کہوں گا کہ یہ جو جنرل گفتگو ہے, اس کی طرف بھی بات ہونی چاہیے, یہ نفرت انگیز سیاست, اور دوسرا یہ کہ ہیلتھ کیئر کی طرف توجہ ہونی چاہیے.
اچھا آخری سوال میرا اسی سلسلے میں نظامی صاحب سے, نظامی صاحب کیا ایسے واقعات کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی فرد کے رویے کی طرف سے کچھ وارننگ سائنز ہمیں مل سکتے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ آخری دو منٹ.
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس سلسلے میں پالیسیاں بھی ہیں اور ان کی حکمت عملی بھی ہوتی ہے, اور اس سلسلے میں کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ادارے بھی کام کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی مؤثر کام ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے, تو یہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ روزگار کا معاملہ بھی بہت اہم عنصر ہے اس سلسلے میں, اس لیے کہ جتنی بے روزگاری بڑھے گی اور جتنی بھی افراتفری مچے گی اور لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوگا, تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے دور میں, اس دور میں روزگار کے سلسلے میں ترقی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں ہم, مزید اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ انگیج رہیں اپنے دوسرے معمول کے کاموں میں اور اس قسم کے واقعات رونما نہ ہونے پائیں.
تو اس وقت ہمارے ساتھ بات اب ہم کر رہے تھے, اور محسن ظہیر صاحب بھی ابھی ہمارے ساتھ ہیں. محسن صاحب, آخری کامنٹ آپ کیا دیں گے؟
دیکھیں, آخری کامنٹ میرا یہی ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتانا چاہتا ہوں. نیو یارک میں میں رہتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک میں اللہ کا شکر ہے کوئی ماس شوٹنگ کا ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا, لیکن آپ بلیو کریں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے مختلف مساجد میں یا سوشل سیوک سینٹرز میں لا انفورسمنٹ اداروں کی جانب سے جو مختلف ٹریننگز یا ورکشاپ دی گئیں, کہ خدا نہ خواستہ مساجد میں بھی ایسی ورک شاپ ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اگر ماس شوٹنگ ہوئی تو آپ کو اس وقت اپنے تحفظ کے لیے کیا اور دفاع کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات اگر ہو جائیں تو کیسے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں تو اقدامات ہوتے ہوئے میں پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ واقعات ہو ہی نہ اس کے بارے میں نے پچھلے 20 سالوں سے کوئی قابل ذکر میرے پاس مثال موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں, اور وہ جو ایسی قابل ذکر مثالیں ہونی چاہیے جو ہم آپ کے ٹاک شوز میں باتیں کریں, لوگ باتیں کریں جو دیں کہ دیکھیں یہ معاملات کے تدارک کے لیے آپ کے مختلف محرکات ہے, وہ نہیں ہے, وہ جو ہے بہت ضروری کام ہے کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے, احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ سب کا بے حد بے حد شکریہ. طویل دورانیہ کا پروگرام جو دو ایک گھنٹہ اور جاری رہے گا آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. اب ہم خبروں کی طرف جائیں گے. یاسمین جمیل یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے خبریں سنتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھیں گے.